إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ کی دعوت، آپ کا ایک مسلسل عمل ہے، اور آپ کی دعوت بے بنیاد نہیں ہے بلکہ ایک بنیاد پر، دلیل پر، برہان پر، یقین پر قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہیے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، بصیرت کے ساتھ، دلیل کی بنیاد پر، یقین کے ساتھ، علی بصیرت، انا ومن اتبعنی، خود میں بھی دعوت دیتا ہوں، میں بھی مسلسل دعوت دیتا ہوں، میں بھی دلیل و یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، ساری کمیوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانیت کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ آپ کی زندگی کا مقصد تسلسل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے۔ ھذہ سبیلی میں اس طرف اشارہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یعنی میرا مستقل مسلسل عمل ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں، بلکہ میری زندگی کا مقصد ہے، صبح شام، دن کا کوئی بھی حصہ ہو، جیسا بھی موقع ہو، صبح شام کی فکر میری یہی ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کروں، اور مخلوق کو اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف لاؤں۔ ھذہ سبیلی، ادعو الی اللہ علی بصیرت، اور صرف یہ نہیں کہ میں دعوت دیتا ہوں، بلکہ کہا کہ علی بصیرت، میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اگر اس آیت کی تفسیر میں آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، اور بصیرہ کے معنی مختلف کتب میں دیکھیں، تو آپ کو ملے گا کہ بصیرت کے معنی گہری سوجھ بوجھ، دلیل، برہان اور یقین، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہیں۔ بصیرت کے ساتھ میں بھی دعوت دیتا ہوں، دلیل کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کسی کو دعوت دیں تو دو چیزیں آپ کی دعوت میں، ایک آپ کی دعوت کے موضوع اور متن کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اور دوسرے دعوت دیتے وقت میں آپ کی حالت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ آپ کے مواد میں آپ جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس چیز کا یقین خود آپ کے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ بے یقین دل کے ساتھ میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سننے والے کے دل میں یقین پیدا نہیں کرتے ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ سننے والے کے دل میں یقین پیدا ہو تو دو چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. ایک تو خود بولنے والے کے دل میں یقین قوی ترین ہو, مضبوط یقین ہو, کمزور یقین نہیں, اور دوسرے جس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اس بات کی حقانیت کے اعتبار سے, اس بات کے صحیح اور حق ہونے کے اعتبار سے وہ ایک کے بعد ایک دلائل پیش کرتا چلا جائے, یہاں تک کہ سننے والے کے دل میں بات واضح ہو جائے کہ ہاں بالکل یہ حق ہے, اس لیے کہ اتنی ساری اس کی دلیلیں ہیں. تو یہاں پر کہا گیا اعلیٰ بصیرت, اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں بتایا ہے کہ دونوں چیزیں یہاں پر مراد ہیں. اعلیٰ بصیرت میں دونوں چیزیں ہیں, ایک برہان اور دوسرے ایمان یعنی یقین. تو اب پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ, یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس کے لیے یعنی جس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی, کھپا دی, اب بتائیے اس کو تھوڑی دیر میں سمجھ لینا ان سارے اصولوں کو, اس موضوع کے اعتبار سے بھی گویا کہ ایک تقصیر ہوگی, کمی ہوگی. لیکن ہم چونکہ یہاں آج جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا یعنی مکلف بنایا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سنیں, سمجھیں اور سمجھانے والے بنیں, پہنچانے والے بنیں, تو اس کے لیے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم دعوت کی کچھ اہم باتیں سمجھ لیں کہ کیسے ہم اس دین کو, اس حق کو, اس منہج کو لوگوں تک پہنچانے والے بنیں. اس لیے کہ جیسے آپ نے بھی مختصر سے تعارف میں سنا کہ دعوت کا جذبہ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے لیکن دعوت دینے کا انداز ان کی دعوت کو مقبول بنانے کی بجائے مردود بنا دیتا ہے. بات ان کی حق ہوتی ہے لیکن انداز ان کا غلط ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایک دائی کے غلط انداز سے دعوت دینے کی وجہ سے اس کی صحیح بات بھی رد ہو جاتی ہے. اس لیے دائی کو عالمی سطح پر ہو یا اپنی بستی کی سطح پر ہو یا اپنے گھر کی سطح پر ہو, دعوت دینے کے لیے اپنے اندر کچھ باتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں, اس کام کی کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, میکینک ہو, ٹیچر ہو یا امتحان دینے والا اسٹوڈنٹ ہو, ہر ایک کو اپنے عمل کی تیاری کرنی پڑتی ہے. ایک چھوٹا سا انٹرویو آدمی کو دینا ہو, اس کے لیے آدمی معلومات اکٹھا کرتا ہے, اپنے اندر اس میں کامیابی کے اوصاف پیدا کرتا ہے, کمیاں اپنی دور کرتا ہے, اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ مقبول ہو جائے, اس کو قبول کر لیا جائے, یہ کامیاب ہو جائے. اب بتائیے دعوت سے بڑھ کے کوئی اور کام اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس کا مکلف بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں میں سب سے بہترین بندوں کو جس کام کے لیے چنا وہ یہی کام تھا کہ انسانیت جو جہالت اور گمراہی میں پڑی ہے اس کو اس جہالت کی اندھیریوں سے نکال کر حق کے اجالے کی طرف لائیں. اس سے بڑا مخلوق پہ کوئی احسان نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق, ایک انسان, ایک اندھیرے میں پڑا ہوا انسان ہے, گمراہی میں, جہالت میں اور جہنم کے کنارے پڑا ہوا انسان ہے, اس کو وہاں سے نکال کے ہدایت کی طرف اور حق کی طرف, سچائی کی طرف لایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان جتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دیکھیے احسانات بہت سارے اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے خاص طور سے یہاں جتایا اور کیا فرمایا, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. من اللہ, من و سلوہ آپ کو یاد ہوگا, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو باطل عقائد و افکار اور اخلاق سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب یعنی قرآن کی اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال کیا تھا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, تو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا, ایک رسول بھیجا جو ان کو دین سکھاتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو کسی انسان پر واقعی احسان ہی ہے کہ اس کو کھلی گمراہی سے نکالا جائے, اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں اچھے برے سب کو ملتی ہیں, لیکن جنت کی نعمتیں صرف ایمان والوں کو ملیں گی, اس کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی ہے. اور اکثریت انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دو میں سے ایک گمراہی میں ان کو ڈال دے, ایک ظاہری اعتبار سے, ایک باطنی اعتبار سے, ایک عقیدے کے اعتبار سے, ایک عمل کے اعتبار سے. باطنی اعتبار سے ان کے عقائد میں شرک و کفر کی آمیزش کر دیتا ہے, اس کا عقیدہ بگاڑ دیتا ہے, کیونکہ عقیدہ اگر بگڑ گیا آدمی برباد ہو گیا چاہے کتنا بھی عمل کر لے. اور پھر اگر عقیدے کی اصلاح کر لے تو پھر عملی اعتبار سے بھی اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے کہ اس کے اعمال میں بدعت اور خرافات داخل کر دیتا ہے, تو آدمی کی نیکیاں ویسے بھی برباد ہو جاتی ہیں. اس سب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان واقعی جو علم اس کے پاس ہونا چاہیے, جو سچائی اس کے پاس ہونا چاہیے, جو پیمانہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو سب سے بڑی انسان کی جو دشمن ہے وہ اس کی جہالت ہے. اللہ کی طرف سے جو نبی آتے ہیں وہ انسانی علم کے ساتھ نہیں آتے ہیں, وہ ربانی علم کے ساتھ آتے ہیں. وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, وہ کسی دنیاوی معلم سے سیکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. علمہ شدید القوا, ان کا سکھانے والا آسمان سے آتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے علم لے کر آتا ہے. تو یہ جو بندے ہوتے ہیں وہ انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتے ہیں, اور انسان پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس کو گمراہی سے نکالا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کے اعتبار سے یہی بات بیان کی ہے. اور آپ دیکھیں دو باتیں وہاں یہاں پہ بھی اللہ نے جمع کی ہیں. قرآن کریم میں بعض آیات بعض کی تصدیق اور اس کی مزید تقویت کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کے لیے چنا گیا ہے. اخرجت چننا, نکالنا, یعنی ان کا انتخاب کرنا, سب سے ہٹا کر ان کو الگ کرنا, سلیکٹ کرنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کے لیے چنا گیا, لوگوں کے لیے چنا گیا ہے. تمہارے وجود کا مقصد تمہاری اپنی ذاتی زندگی نہیں ہے, تمہارے وجود کا مقصد تمہاری حاجات نہیں ہے, تمہاری ذاتی عبادات نہیں ہے. فرد کے اعتبار سے ایک انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, لیکن امت کے اعتبار سے اس کی تخلیق کا, اس پوری امت کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے. کیونکہ امت منصب نبوت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دعوتی ذمہ داری اور نبوی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والی ہے. انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو صرف علم میں وارث ہیں, علم کی تبلیغ میں بھی وارث ہیں, حق کے ثابت کرنے اور باطل کے رد کرنے میں بھی انبیاء کے وارث ہیں, اس پوری ذمہ داری میں انبیاء کے وارث ہیں جس کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا. تو اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کے لیے چنا گیا ہے. کیوں چنا گیا ہے اور کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دیکھیے دو چیزیں پھر آ گئی ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو, برائیوں سے منع کرتے ہو, اچھا کیا ہے برا کیا ہے ان کو واضح کر کے بتاتے ہو. انسان اپنا اچھا برا جانتا ہے نہیں, اسی لیے عالمی سطح پر آج سود عام ہے, اس کو نہیں معلوم سود برا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، انسان کو نہیں معلوم اس کا اچھا برا کس میں ہے. انسان نکاح کو چھوڑ کے زنا کی طرف جا رہا ہے، کون نکاح کے جھنجٹ میں پڑے؟ ویسے بھی اگر حاجت پوری ہوتی تو کیوں نہ اسی سے پوری کی جائے. عالمی سطح پر آپ دیکھیں مغربی مالک پورا اس طرف دوڑ رہے ہیں، بولے کون نکاح کرے، کون شادی بیاہ میں پڑے، یہ پرانے لوگوں کا رسم و رواج ہے، اب ماڈرن زمانہ ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو جاؤ پھر بدا ہو جاؤ، اپنی حاجت پوری کرو مسئلہ ختم. انسان نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. اب پریشان ہو گیا ایڈز کی بیماری پھیل، یہ کہاں سے آئی، اب تک کہ تھی نہیں، یہ نئی بیماری کہاں سے آئی، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں. اللہ جانتا ہے، انسان اللہ نے منع کیا تھا نا، سنا نہیں تو نے، اپنی لذت کے لیے شریعت کو بالائے طاق رکھا، دیکھ اب آئی مصیبت. شراب اللہ نے حرام کر دیا، اور دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، جس میں شراب مکمل طور پر حرام ہو سوائے قرآن کے، بائبل میں بھی نہیں ہے. اور دوسری کتابیں تو آپ دیکھیں دوسرے دھرموں کی، اس میں تو معبود پیتے ہیں. آپ رومن گاڈز کے بارے میں یا یونانی کتابیں آپ دیکھیں، اس میں تو وہ تو اوپر بیٹھ کے پی رہے ہیں سب لوگ. لیکن اسلام ہے جس نے شراب کو کیا کر دیا، حرام کر دیا. آج کتنے زنا، کتنی بچیوں کی عزت خراب ہوتی شراب پینے کے بعد، کتنے ایکسیڈنٹ، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر کے احساسات کو مارنے کے لیے شراب پیتے ہیں، اور پھر سب کچھ کر گزرتے ہیں، ہر غلط حرکت کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تم نہیں جانتے. اللہ نے اسلام میں سب کچھ بتا دیا انسان کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے. اب یہ انسانیت جو گمراہی میں پڑی ہے اور اپنی ہلاکت کی طرف تیزی سے دوڑتی جا رہی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس میں نجات ہے اور کس میں ہلاکت ہے، بتائے گا کون؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، اب بچے ہیں ہم، اب بچی یہ امت، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی جائے گی، اور ساری انسانیت ہے، اس کو بتائے گا کون کہ اس کا اچھا کس میں، برا کس میں ہے، صحیح کیا غلط کیا ہے، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کون سا طریقہ زندگی کے لیے صحیح ہے، سکون کس چیز میں ملتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، انسان کی منزل کیا، کون بتائے گا اس کو؟ آدمی پریشان ہے، کوئی اوشو کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی میڈیٹیشن کر رہا ہے، کوئی اپاسنا کر رہا ہے، کوئی سوشل سروس کر کے اپنے آپ کو نیند کی گولی دے رہا ہے. کسی طرح سے سکون اس کو نروانا چاہیے، اس کو سکون چاہیے. انسان کو سکون نہیں مل رہا ہے، اس کو شہرت مل رہی ہے، اس کو نوبیل پرائز مل رہا ہے، اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر دلوں کو اطمینان ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کے بغیر کوئی چیز انسان کو سکون اطمینان نہیں دے سکتی ہے. اللہ سے کم پہ انسان کی فطرت راضی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کا مقام کسی اور کو دے دے اپنی جہالت میں، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. تھوڑی دیر ٹیمپرری پین کلر کی طرح جیسا ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سکون ملے گا، شراب میں سکون مل جائے گا، جوئے میں ملے گا، سپورٹس میں ملے گا، ڈسکوری میں ملے گا، کس کس چیز کے لیے آدمی اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ملے گا، تھوڑا انٹرٹینمنٹ اس کے لیے پین کلر بنے گا، لیکن اس کے لیے مستقل سکون نہیں بنے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. کون بتائے گا انسانیت کو کہ انسانیت کی فلاح کس میں؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں اور ہمارے بھائی جو آج باہر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، یہ اس دین کے حامل ہیں جس کے بغیر جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا کسی کے لیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کی چاہت رکھے گا, کوئی اور دین تلاش کرے گا, اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اسلام کے سوا کسی اور زندگی کو قبول نہیں کرے گا. آج اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے. آپ بتائیے ہم نے اس کے لیے کون سا فارم بھرا تھا, ہم نے اللہ کو کیا آگے بھیجا تھا ہدیہ تھا, کیا ہم نے کیا تھا. لیکن ہم کو یہ اسلام جو وراثت میں ملا ہے, اب اس کا حق ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک اس اعتبار سے کہ اپنی زندگی میں ہم فتق اللہ مستطاعتم کے تحت اللہ سے اتنا تقوی اختیار کرو, اتنا ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے. ایک تو اس پر ہم قائم ہو, دوسرے یہ بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی صحیح, ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچاؤ. نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے, خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنے, کوئی حدیث سنے, اس کو یاد رکھے, محفوظ رکھے, اور جوں کا توں دوسروں تک پہنچا دے. دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے دل سے دعا دیا آپ نے, اور کیسی دعا دی. نظر اللہ, نظرہ نظرہ اس خوشی کو کہتے ہیں کہ جو چہرے پر چمک دمک کے طور پر اور ایک دم فریشنس کے طور پر ظاہر ہو. کوئی آدمی ہے اس کو اچانک اس کا 1 کروڑ کا ٹینڈر پاس ہو جائے, آپ بتائیے اس کے دل میں خوشی سما پائے گی. ایک بچہ جس کو ڈر تھا فیل ہو جائے گا, اب اس نے دیکھا اس کو 80% مارکس مل گئے ہیں, آپ بتائیے اس کے چہرے پر خوشی. شروع میں تو تعجب ہوگا اس کو, یہ ایسا کیسا ہوا, لیکن جب یقین ہو جائے گا اتنا خوش ہوگا, اس کی خوشی کے مارے اس کے دل میں خوشی سما نہیں پائے گی. اس کو نظرہ کہتے ہیں کہ اتنا آدمی خوش ہو کہ اس کا چہرہ بتا رہا بہت خوش ہے, اس کو دیکھ کے دوسرے ہنسنے لگ جائیں, اس کو دیکھ کے دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, اتنا خوش. کیوں دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس کے لیے دعا ہے یہ؟ بڑی دکان جس کی ہو, جو سید گھرانے کا ہو, جس کے پاس بہت مال ہو, جس کے بیوی بچے زیادہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس کو دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے اور حفاظت کے ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچائے. اتنی بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. ایک حدیث آدمی اگر پہنچاتا ہے اس اصول اور ضابطے کی رعایت رکھتے ہوئے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بن جاتا ہے. اس لیے محدثین میں غالباً عبد الرحمن ابن مہدی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو صاحب حدیث ہوتا ہے, اہل حدیث واقعی نام کا نہیں کام کا, اللہ ہم کو کام کا بنائے, ہم نام پہ خوش ہو گئے ہیں, ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو جائیں گے جنت میں, اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل فرمائے عافیت کے ساتھ میں, بغیر جہنم کا چکر کاٹے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حدیث کے لیے کی ہے, اور عبد الرحمن ابن مہدی غالباً ہے, مجھ کو اگر صحیح یاد ہے, تو انہوں نے کہا کہ حدیث والا جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی فریشنس ہوتی ہے, نظرہ ہوتی ہے اس کے چہرے سے, آپ سمجھ سکتے ہیں صاحب حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو حق ہم پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ نے ہم تک حق پہنچا دیا, اب ہمارے ذمے دے دیا گیا, اب تم نے آگے کام کرنا ہے. آنے والی انسانیت جو گمراہی میں پڑی ہے, جس کو نہیں معلوم اچھا برا اس کا کیا ہے, اس کو تم نے بتانا ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے چنے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو, بتاتے یہ بھلا ہے یہ برا ہے, برائیوں سے منع کرتے ہو. اچھا برا انسانیت کو معلوم نہیں, تم بتاتے ہو اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, خود تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایک طرف تو تبلیغ اور دوسری طرف یقین, اللہ پر ایمان. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تم اللہ پر یقین رکھتے ہو, اپنی صلاحیت کی کمی سے ہمت ہارتے نہیں ہو, اسباب وسائل کم ہیں، جانے تو چھوڑ دو، کون کرتا ہے، اپنے پاس اسباب نہیں ہے، نہیں، بلکہ تمہارا اعتماد کسی اور چیز پر نہیں ہے، تمہارا اعتماد اللہ پر ہے، تم حق پہنچانے سے ڈرتے نہیں ہو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام آپ کے پاس آیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور آدمی ڈر سکتا ہے، کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ ڈر ہے سماج کا، نہیں مانیں گے یا نقصان پہنچائیں گے. واللہ یعصمک من الناس، آپ کو لوگوں سے اللہ بچائے گا، آپ کے مخالفین سے، آپ کے دشمنوں سے اللہ آپ کو بچائے گا. آپ تبلیغ کا حق ادا کیجئے، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ وہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، تمہارا اعتماد کسی اور چیز پر نہیں ہے. اس لیے یہاں پر دو چیزیں، جیسے میں نے ابتدا کہا، بات لمبی ہو جائے گی، دائی کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ علی بصیرت، میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. دو چیزیں ہونی چاہیے دائی میں بنیادی طور پر. ایک، اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، برہان. دو، اس کے پاس یقین ہونا چاہیے، ایمان. یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اس کو کوئی پہاڑ پہاڑ نہیں، اس کے لیے کوئی سمندر سمندر نہیں ہے، اس آدمی کے لیے کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں. کیوں؟ اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس دلیل ہے. چاہے کتنے ہی سانپ ہوں میدان میں، ایک دلیل وہ ڈال دے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح سب کو نکل جائے گی. کیونکہ دلیل کا پاور ہوتا ہے، دلیل کا پاور ہوتا ہے. یا قوم ان کنت علی بینۃ من ربی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. اے قوم، تمہارا کیا کہنا جب میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں؟ انبیاء دلیل پر ہوا کرتے تھے. انبیاء کے پاس کیا ہوتا تھا؟ فوج ہوتی تھی. انبیاء کے پاس کیا ہوتا تھا؟ انبیاء کو اللہ تعالیٰ دلائل کی بنیاد پر بھیجتا ہے. ان کے کلام میں ایسی مضبوطی ہوتی ہے کہ سننے والے کے لیے انکار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے. پھر ان کے بعد جو انکار کرتا ہے وہ ہٹ دھرمی ہی کی وجہ سے کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، سب کو ہلاک کر دیتا ہے. ان کی بات اتنی پاورفل ہوتی تھی کہ اتمام حجت نبیوں کی بات سے ہو جاتا تھا. کیوں؟ ہر طرح سے وہ ثابت کر دیتے تھے، حق کو حق، باطل کو باطل. تو دائی کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، دلیل. نمبر دو، اس کے پاس ایمان اور یقین ہونا چاہیے. بغیر یقین کے ساتھ آدمی بات کرے گا، دوسرا چھوڑیے یہی نہیں مان رہا ہے، تو اب دوسرے پہ کیا اثر پڑے گا؟ بھائی یہ صحیح ہے، دیکھو میرے کو تو ایسے لگ رہا ہے صحیح ہے، اب معلوم نہیں کیا ہے، اب مانے گا سامنے والا؟ آپ ہی اپنی جگہ پر آپ کے پاؤں کانپ رہے ہیں، بتائیے آپ اور دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اپنے سر پہ؟ آپ اپنا بوجھ آپ کے پاؤں نہیں اٹھا پا رہے ہیں، آپ بتائیے کوئی اور چیز دیں گے تو ڈھہ پڑیں گے نیچے. مضبوطی انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہی حق ہے، یقین ہونا چاہیے آدمی کے اندر. جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، اور دلیل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خود اپنا یقین بھی قوی ہو جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز دائی کے لیے جو ہے وہ علم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سب سے پہلا کام، اصل العلوم، قرآن کریم کا علم سب سے بہترین علم ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. یہ قیامت تک کے لیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان مشرکین کی، ان منکرین کی، ان کفار کی باتوں کو آپ ماننا مت اے نبی. ولا تطع الکافرین، ان کی باتوں سے متاثر مت ہونا، ان کی باتوں میں آ مت جانا، ان کی باتوں میں نہیں آنا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد. آپ دیکھیے بہت بڑی بات ہی ہے، اور اس دور میں ہم جب پہنچے ہیں اس میں آپ دیکھو گے کہ عالمی سطح پر ایک انٹلیکچوئل وارفیئر چل رہا ہے، اور اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کے اس طرف دھیان دینے کی کہ اسلام کا علمی سطح پر دفاع کیا جائے. آپ دیکھیے اسلام ٹیررزم کے نام پہ کتنا بدنام کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسلام ہر ایک کے ذہن میں بھر دیا میڈیا نے, اسلام ٹیررزم ہے, اسلام کا دوسرا مطلب کیا ہوا, ٹیررزم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے دن کوئی نہ کوئی مذاق اڑانا, آپ کا کوئی کارٹون بنائے, آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے, پھر کہیں سے کوئی آ گیا قرآن جلائیں گے ہم, کہیں سے کوئی آ گیا پردے کے بارے میں چھیڑ دیا, کہیں سے کوئی آ گیا طلاق کے بارے میں. مسلسل میڈیا, میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. اب میڈیا مسلسل عالمی سطح پر غیر مسلموں کا ذہن بگاڑنے, ان کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور جو مسلمان ہیں جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, جن کے صبح شام میڈیا کے سامنے کٹتے ہیں, اب ان کا جو ہے برین واش کیا جا رہا ہے. ان کے اندر کیا پیدا کر رہے ہیں, صفائی دینے والا مزاج, بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں, ارے اپنا اسلام ایسا کیسا ہے. آئے دن ایک نئی بات اس کے ذہن میں, اسلام کے لیے نیگیٹو 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 اس کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے, کہ ایک دن ایسا آیا بولے بھائی ہم کو اسلام نہیں چاہیے, نعوذ باللہ. کہ خود مسلمان کے ذہن میں ارے اپنا اسلام ایسا کیوں ہے, یہ مزاج اس کا بنایا جائے. اس کو اسلام سے اگر آفس میں وہ جائے لوگ بولے کیا تمہارے اسلام میں ایسا, آج ہم نے ٹی وی پہ ایسا دیکھا, بولے بھائی میں زیادہ اسلام پہ چلتا نہیں ہوں, میں تو آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں. ایسا ذہن بنایا جا رہا عالمی سطح پر. اس لیے پڑھا لکھا طبقہ جو اسلامی ماحول سے دور ہے, میڈیا کے اثر سے وہ اپنے آپ کو اسلام سے دور کر کے سیکولر بتانے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ آفس میں جاب کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کیسا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. آج عالمی سطح پر علمی اعتبار سے اسلام کے خلاف مسلسل حملہ ہو رہا ہے. ایک اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے افراد, خصوصاً وہ افراد جو علمی اعتبار سے صلاحیت رکھتے ہیں, اور ہر آدمی, کوئی مشکل کام نہیں ہے, اسلام کا واقعی علم حاصل کرے, اور اسلام انسانیت کے لیے کامیابی کا واحد ذریعہ ہے یہ بتانے کے لیے آگے بڑھے. ہمارے ہر ایک کا ہاتھ لگنا چاہیے اس میں. بغیر علم کے ہو سکتا ہے نہیں, آپ کسی کو پتھر مار کے زخمی کر سکتے ہو, لیکن اس کے دل میں آپ اس کے دل میں اثر پیدا نہیں کر سکتے ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو. اس کے ذہن کو آپ صاف نہیں کر سکتے, آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو اسلام کے بارے میں کچھ بولنا نہیں دیتے دکھو, اس کا منہ بند کر سکتے ہو آپ, لیکن آپ اس کے دل سے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں نکال نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو علم اور دلیل کی راہ پر چلنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا میدان ہمارے لیے کھول دیا اجر و ثواب کا, اگر ہم یہ کوشش شروع کریں. اس کے ذریعے سے اگر کسی انسان کے دل سے اسلام کے بارے میں غلط فہمی نکلتی ہے اور وہ اسلام کی طرف آتا ہے, کتنا بڑا ثواب ہمارے لیے اس میں چھپا ہوا ہے. آج دوسرے تو چھوڑیے, مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ نیا فتنہ, ایک نیا ذہن والا آدمی کھڑا ہوتا ہے, کوئی حدیثوں کا انکار کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. پھر ایسا دور آیا کہ اس میں بخاری سے بھی شرکیات ثابت کرنے والے پیدا ہو گئے. بخاری لے کے بیٹھ رہے ہیں, ساری قبر پرستی اور سب اس میں سے نکال, کیونکہ ایک ایسے دور میں ہم لوگ آج آئے ہیں کہ باطل بھی دلائل کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. اب وہ چاہے دلیل کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو, لیکن ہر جو ہے چیز کے لیے اگر غلط دلیل دی جائے کچھ نہ کچھ جاہل پیچھے ہو جاتے ہیں, اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے. اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے, اور نہ خامخواہ رونے کا وقت یہ ہے, اب یہ جاگنے کا وقت ہے, اور صحیح سمت میں بھاگنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. یہ وقت ہے کہ آج وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم او خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك, ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی میری امت میں سے, اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے, ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. وہ ہمیشہ اسی طرح سے حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. امام البخاری, امام المحدثین, امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل, امام اہل سنہ والجماعہ, ان دونوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں. یہ کون ہیں؟ اہل الحدیث. اب ہم اس سے خوش نہیں ہوں, واقعی اس سے مراد وہ ہیں جو اس لقب کا حق ادا کریں. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک تو عالم انسانیت میں مسلمان, مسلمانوں میں اتنے فرقوں میں اہل السنہ, اہل السنہ میں سے بھی پھر اصحاب الحدیث, اور پھر اتنی گمراہیاں اور اتنے فرقے اور اتنے بگاڑ اور اتنی غلط باتیں عالمی سطح پر ہیں, اور اسلام کے خلاف اتنا سب کچھ بولا جا رہا ہے, عام ہو رہا ہے. اہل حدیث بولا بھائی ہم کو اپنے گھر میں رہنا ہے, اپنی دکان میں رہنا ہے, اور ہم اہل حدیث ہیں, ہم توحید والے, اپنا عقیدہ صحیح ہو گیا, بس ہم سنت پر آ گئے, ہمارا ہاتھ نیچے سے اوپر آ گئے, بس ہو گیا, پروموشن ہو گیا ہمارا, اور اپنی دنیا میں ہم کھو جائیں, بہت شرم کی بات ہے. ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ آج اسلام اور اپنے منہج کے دفاع میں ہم علم حاصل کریں, دلائل جمع کریں, اور عالمی سطح پر اور جہاں تک اللہ نے ہم کو طاقت دی, چاہے اپنے گھر کی سطح پر ہی کیوں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو, کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. جہاں تک ہماری طاقت ہے, جہاں تک ہم کر سکتے ہیں, کم سے کم ایک آدمی کا تو ذہن بنا کے مرے. وہ آدمی کتنا فقیر ہے, مسکین ہے, کہ زندگی جی کے 60 سال کی مر گیا اور ایک آدمی کو بھی اس نے صحیح راستے پہ نہیں لایا. کتنا فقیر آدمی, اتنا بڑا موقع ملا تھا اس کو, بتائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. میں اصل موضوع ہمارا ہے, لیکن اس کے بغیر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کیسے کرنا سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ کرنا کہ نہیں کرنا. اس وقت میں ہم کو بہت جاگنے کی ضرورت ہے. آج ایک عام طور سے جمود پایا جاتا ہے, ہر آدمی اپنی جگہ مطمئن ہے, ہم اہل حدیث ہیں, ہم جنتی جماعت ہیں, بس اپنا فارم بھر کے ہم جنتی بن گئے. اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا. نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہے, نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ ہے. جو بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا, اور کوئی مددگار اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں پائے گا سوا اللہ کے. جو جیسا کرے گا ویسا ہوگا اس کے ساتھ. تو ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اپنے لقب سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو. اللہ تعالی ہم کو اس لقب کا مصداق اور حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا جو تقاضا ہے, اس منہج پر آنے کے بعد جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے, اس کا صحیح شعور ہم کو عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے. تو بنیادی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے یہ میرا راستہ ہے, یہ مستقل عمل ہے میرا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف, اس کی توحید کی طرف, اس کی عبادت کی طرف میں بلاتا ہوں. اور علی بصیرت, میں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں, دلیل و برہان و یقین کے ساتھ بلاتا ہوں. انا و من اتبعنی, میں بھی بلاتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی بلاتے ہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا آدمی وہ ہے جو بصیرت کے ساتھ دعوت دے. تو معلوم ہوا کامل اتباع تب تک کہ نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آدمی بصیرت کے ساتھ دعوت نہیں دیتا ہے. معلومات دعوت بھی دینی پڑے گی اور بصیرت کے ساتھ بھی دینی پڑے گی, تو جا کے پرفیکٹ متبع بنے گا, ورنہ اتباع میں کمی رہے گی ہمیشہ. بعض سنتوں پہ عمل کرنے سے آدمی کامل متبع نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑی چیز ہے جس میں اتباع کرنا ضروری ہے. میں اور میری اتباع کرنے والے سب کے سب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور دعوت دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ صحیح سمجھ کے ساتھ ہم یہ کام کریں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ واقعی بصیرت کے ساتھ دعوت دینا اور اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے دعوت دینا کیا ہے. اور جب ہم میدان میں نکلیں دعوت کے, چاہے اپنے گھر والوں کو دعوت ہو, پڑوسیوں کو دعوت ہو, یا کسی بھی انسان کو دعوت ہو, تو اس میں کن باتوں کا لحاظ ہم کو رکھنا چاہیے, کیا کیا باتیں ہم کو دھیان دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے جب نکلے ہیں, دوسروں کو حق کی طرف لانے کے لیے جب کھڑے ہو رہے ہیں, تو نمبر ایک وہ حق ہماری اپنی زندگی میں ہونا چاہیے. ہم دوسروں کو صفائی کی دعوت دیں اور ہمارے جسم پر نجاست لگی ہے, کوئی ہماری بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. کہ آپ ہم کو صفائی کے لیے, آپ کے بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے. تو کوئی آدمی جو خود عامل نہ ہو, آپ نے اس سے پہلے بھی درس سنا کہ امام الزہری کا قول آپ نے سنا کہ لوگ ایسے آدمی کی بات, ایسے عالم کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں جو کیا ہے, اس پر عمل نہیں کرتا ہے. تو جو آدمی خود عمل نہیں کرتا ہے اس کی بات بھی لوگ قبول نہیں کرتے ہیں, اس پر اطمینان ان کو نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس چیز کی دعوت دیں اس پر ہم خود بھی عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہود سے, اہل کتاب سے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, اللہ کی کتاب پڑھتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تم غور نہیں کرتے تم کتنا غلط کام کر رہے ہو؟ تو ایک آدمی جو دعوت دیتا ہو, دین کی بات کرتا ہو اور خود عمل نہیں کرتا ہو, اس کو دائی بولنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ عاقل بھی نہیں ہے, اس کو عقل ہی نہیں ہے. وہ دوسروں کا علاج کر رہا ہے اور خود مر رہا ہے بیماری میں, وہ خود ہلاک ہو رہا ہے اور دوسروں کا علاج کر رہا ہے. کیا آپ ایسے آدمی کو عقل مند کہو گے کہ جو دوسروں کا علاج کر رہا ہو اور خود اپنا علاج نہیں کر رہا اور خود بیماری میں مبتلا ہو, آپ بتائیے کیا ایسا آدمی عقل مند کہلانے کا لائق ہے؟ نہیں. افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالی نے بہت سخت جملہ کہا ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو صحیح بات سکھاتے ہیں لیکن خود اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے مثال کے طور پر آپ لوگوں سے ہاتھ کہاں باندھنا کے مسئلے پر بحث کریں, آمین بالجہر پر آپ بحث کریں, اور آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں, آپ کی زندگی میں پانچ وقت کی نماز پابندی سے نہیں, آپ تراوی کی رکعت پر بحث کریں اور خود آپ مہینے میں رمضان میں دو چار مرتبہ ہی تراوی پڑھے, باقی سارا وقت بحث مباحثے میں گیا, آپ بتائیے آپ کی بات لوگ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. آپ کی زندگی میں عمل نہیں, گھر کے اندر آپ عمل نہیں کرتے, گھر والوں کو معلوم ہے یہ کتنی نمازیں چھوڑتا ہے, بوڑھا باپ فجر میں اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہے, خود چلا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے, اور دن بھر بیانیے کرتا ہے لیکن عین وقت فجر کی نماز میں کیا ہے, یہ سو رہا ہے. آپ بتائیے جب آدمی کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا تو لوگوں پہ اس کے اقوال کا, اس کی دعوت کا اثر بھی نہیں ہوگا. عمل زندگی میں آنا بہت ضروری ہے. اور حدیث آپ نے اس سے پہلے درس میں بھی سنی, قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں لایا جائے گا اور وہ اپنی آتیں لے کر جیسے گدا چکی کے گرد گھومتا ہے ویسا گھومے گا, لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے, کہیں گے تو ہی تو تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا, برائی سے منع کرتا تھا, تو ہی تھا نا. ہاں لیکن میں تم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, میں فرائض ترک کرتا تھا, میں تم کو برائیوں سے منع کرتا تھا لیکن خود ان برائیوں کا ارتکاب کرتا, حرام کام میں خود کرتا تھا, یہ میرا حال ہوا ہے. تو ایک آدمی دعوت کے ذریعے سے اپنی نجات کی امید باندھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس پر عمل بھی کرے. مجرد دعوت پر اپنی نجات کا اعتماد رکھنا جہالت ہے کہ خود عمل چھوڑ دے اور دوسروں کو دعوت دے کر اپنے آپ کو جنتی بنانے کی فکر کرے, بالکل غلط بات ہے. یہ طریقہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, نہ صحابہ کا ہے, نہ سلف کا ہے. خود جو آدمی لوگوں کو ڈرا رہا ہے جہنم سے اور خود جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے, بتائیے اس کی بات سے کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو؟ لوگ اس کو مجنون کہیں گے, پاگل کہیں گے. آگ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پکار رہا ہے آگ لگیے اور خود آگ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے, آپ بتائیے ایسے آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے؟ اس کو دائی کہیں گے آپ؟ اس کو پاگل آپ کہیں گے؟ اس کو جاہل آپ کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. تو دائی کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ کسی کو بھی وہ دعوت دے رہا ہو تو اپنے آپ کو عمل کے لیے وہ تیار کرے, اس لیے کہ وہ دوسروں کا مکلف نہیں ہے. دوسرے اس کی بات مانے نہ مانے اس پر اس کی جنت ٹکی ہوئی نہیں ہے. ہاں اس کی جنت کا معاملہ کس چیز پر ٹکا ہے؟ اس کی زندگی میں اس دعوت کے مطابق عمل تھا یا نہیں تھا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ تیرا پڑوسی عمل کرتا تھا کہ نہیں؟ فلاں آدمی عمل کیا یا نہیں؟ نہیں. قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ قبر میں اس کے بارے میں، حشر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی ایسا نہ کرے کہ خود عمل کی فکر چھوڑ دے اور دوسروں کو دعوت دے. بعض اوقات مزید ڈھٹائی آدمی میں آ جاتی ہے. کیسے؟ خود عمل نہیں کرے گا اور دعوت دے گا. آپ کوئی آدمی کہ بھائی آپ بھی تو عمل کیجیے، کہے ہمارے ہم کو مت دیکھو، ہمارے عمل کو مت دیکھو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو. آپ بتائیے کیا اثر کرے گی دعوت؟ اثر نہیں کرے گی، یہ بات اثر نہیں کرتی ہے. اس لیے زندگی زبان سے زیادہ بولتی ہے. ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ وہ ہماری دعوت کا ایک مستقل حصہ ہو. آپ بتائیے آپ کی زبان 24 گھنٹے چل سکتی ہے، لیکن آپ کی زندگی 24 گھنٹے دعوت ہے. آپ کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، آپ کا عمل کرنا خاموش دعوت نہیں ہے. وہ آپ کی آواز والی دعوت سے زیادہ آواز والی دعوت ہے. اگر آپ عمل نہیں کرتے اور دعوت دے رہے ہیں، لوگ آپ کو سر سے نیچے تک دیکھیں گے، آپ کے الفاظ وہ نہیں سنیں گے. آپ کی زندگی زیادہ اتنا شور ہوتا ہے آپ کی بے عملی کا کہ آپ کی دعوت کی آواز اس کے نیچے دب جاتی ہے. بے عملی بڑی شور والی ہوتی ہے، اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ مجھ کو اور آپ سب کو عطا فرمائے. تو پہلی بات یہ کہ دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ دائی کا عمل ہوتا ہے. تو عمل کے ذریعے سے دعوت دینا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. بے عملی کے ساتھ آپ دعوت دیں گے فائدہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو فائدہ ہو، اللہ کسی کی ہدایت کا ارادہ کرے تو ایک فاجر کے ذریعے سے بھی کسی کو ہدایت مل سکتی ہے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے. نمبر دو، بہت سارے ہمارے نوجوان دعوت کا جذبہ ہوتا ہے لیکن دعوت کا جذبہ دعوت کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ایک پر ہے، پرندہ دو پر سے اڑتا ہے، ایک پر سے نہیں اڑتا ہے. دعوت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ جس موضوع پہ اس کو دعوت دینا ہے اس کا علم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. بغیر علم کے دعوت دینا ایک آدمی کے لیے مزید اپنے لیے دوسرے کے لیے کنفیوژن پیدا کرنے کا ذریعہ پڑتا ہے. اور بعض اوقات بغیر علم کے دعوت دینا ایک آدمی کا دین میں جھوٹ بولنے کے مترادف ہو جاتا ہے. بغیر علم کے آدمی دعوت نہیں دے، بلکہ دعوت دینے سے پہلے علم حاصل کرے. اور جس کو دعوت دے رہا ہے، مثلا کسی کے سامنے، ہمارے نوجوان بہت جلد باز ہوتے ہیں، جوش آتا ہے دعوت کا. اب نیا جو آتا ہے، نیا اہل حدیث ہو جاتا ہے، وہ بڑا پاورفل آدمی ہوتا ہے اور وہ امام صاحب کے بھی ہاتھ میں نہیں آتا، وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آتا. وہ بڑا سخت مبلغ ہوتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں، اس کو سب پاگل اور بزدل دکھائی دیتے. کوئی سمجھایا اس کو، بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، حکمت سے تھوڑا ہے، یہ حکمت، یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں ایک دم. اب جاتا ہے وہ کدھر، وہ ڈھونڈتا ہے کون سی مسجد ہے جہاں پہ جا کے امام صاحب کو پکڑے، کیونکہ یہ بڑا بڑا شکار اس کو چاہیے، چھوٹا نہیں. اب جاتا ہے امام صاحب کے پاس، اب تیاری تو کچھ ہے نہیں، لیکن جذبہ ہمالیہ پہاڑ سے بھی 2 فٹ اوپر. اب جا کے امام صاحب کو پکڑا، آپ گمراہ ہو، آپ مقلد ہو، آپ کی نماز سر سے پاؤں تک غلط، اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب غلط. اب وہ امام تھوڑا ٹریننگ لے کے آیا ہے، بتائیے بیٹھیے کون سی کتاب میں آپ نے پڑھائی سر؟ اب اس کے پاس کتابوں کے نام کے لیے کون سی کتاب ہیں کہ بخاری کا حوالہ، فلاں کتاب کے حوالے کا حوالہ. اصل بخاری دیکھنے کی توفیق اب تک نہیں ہوئی، ٹائم کدھر ملا، ابھی تک تو حجت بازی میں جا رہا ٹائم. اب وہ لا کے رکھ دیتا ہے بخاری سامنے، اب یہ تو پڑھا ہوا انگلش میڈیم سے اور ترجمہ پڑھ کے آیا ہے، صفت الصلاۃ النبی، دا پروفٹس پریئر. اب بخاری دیکھنے کا شرف ابھی تک حاصل ہوا نہیں. اب اس نے بھی امام صاحب نے سامنے بخاری رکھی، وہ بھی معلوم امام کو اس کو کہاں سے پکڑنا ہے، وقت البیوت ہم نے ابواب یہ عربی کے سامنے رکھ دیا. بولے عربی تو ہم کو آتی نہیں، بولے بخاری تو عربی میں. اب 50 آدمی کی بھیڑ جمع ہو گئی، اور دائی صاحب کا مذاق اہل حدیث کا مذاق بن گیا. اور اگلے دن کیا ہوا, جمعہ کے خطبے میں بھی آ گیا کہ اہل حدیث کا ایک علامہ آیا تھا اور اس کو ایسا ذلیل کر کے کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کرنے لگا, دستخط کرنے لگا کہ معاف کیجئے مجھ سے بہت غلطی ہوئی, آج کے بعد کبھی ایسا جرم نہیں کروں گا. لکھا کے لیا گیا اس سے کہ میں حوالہ نہیں دے سکا, بخاری کھولا تو وہ بھی الٹی کھولا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایسے کئی لوگوں کو ہوا ہوگا ایسا, اور کئی لوگ اس کی شاہد ہوں گے کہ ایسے ہمارے نئے افراد جو ہیں یہ بہت تکلیف دیتے ہیں, ان کو کنٹرول میں لانا پڑتا ہے. علم کے بغیر اگر آپ کام کرو گے تو دعوت کو نفع پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاؤ گے. اس لیے پہلا کام کیا ہے, دلیل جمع کرنا, علم حاصل کرنا. دعوت کا جذبہ اپنی جگہ ہے, اللہ پہ بھروسہ اپنی جگہ ہے. آپ بتائیے کوئی ڈوب رہا ہے, آپ کے دل میں بہت رحم آیا اس کے اوپر, آپ چلا رہا ہو بچاؤ بچاؤ, آپ کود گئے اور بعد میں آپ نے سوچا مجھ کو تو خود تیرنا نہیں آتا, تو بتائیے چلانے والے آپ پہلے تو ایک تھا, آپ کتنے ہوں گے؟ اب تیسرا جو آئے گا بچانے کے لیے اس کو چوائس کرنا پڑے گا, اس کو پہلے بچائے کہ اس کو پہلے بچائے. تو ایک آدمی بغیر تیاری کے اگر کسی بھی میدان میں کود جائے وہ فائدے سے زیادہ نقصان کرے گا, فائدے سے زیادہ نقصان کرے گا. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری جو غلطی ہوتی ہے دعوت کے میدان میں اس سے صرف ہم کو نقصان ہوتا ہے, پورے منہج کو ہمارے نقصان سے ہوتا ہے. اور اس کو یعنی صحیح کرتے کرتے اہل علم کی ناک میں دم آ جاتا ہے, بہت نقصان ہونے کے بعد اس کو. اب بہت سارے نوجوان ہمارے کیا کرتے ہیں, علم نہیں ہے, گئے وہاں پہ مناظرہ طے کر دیا, دستخط بھی کرنے کا شوق ہے وہ بھی پورا کر لیا, اب وہاں سے فون کر کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں یہاں میں پھنس گیا ہوں آپ پہنچ جاؤ. اب مولوی صاحب بےچارے ان کو بیوی بیمار, کھانا کھایا نہیں اور مہینہ آخر چل رہا ہے, اب وہ پریشانی میں ہے, بچے کا ایڈمیشن کرنا باقی ہے, اب وہاں سے فون آ جاؤ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, مناظرہ طے. وہ یہاں جا کے دیکھیں گے اتنی بھیڑ جمی ہے, مسئلہ بھی طے ہو گیا اور دلیل بھی صرف قرآن سے دینا ہے اور سب شرطیں طے ہو گئی. اب آدھی جنگ جو ایک ہاتھ باندھ کے لڑنا ہے کس نے, مولوی صاحب نے. یہ ساری غلطیاں ہمارے نوجوان کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم دعوت کو نفع پہنچانے کی نیت کرتے ہیں لیکن اس کا صحیح سلیقہ نہیں ہونے کی وجہ سے دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے جذبے اور نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے, سوجھ بوجھ کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, اور جس کو حکمت دی گئی, جس کو گہری سمجھ دی گئی, سوجھ بوجھ دی گئی, اس کو بہت زیادہ خیر عطا کی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت تو عقل مند ہی مانتے ہیں. جس کو عقل نہیں, عقل نصیحت ماننے کے لیے بھی کیا چاہیے, اور جس کو نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ نصیحت ماننے میں اتنا مشکل پڑتا ہے, وہ اتنا زیادہ سمجھتا ہے مجھ کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بغیر تیاری کے کسی میدان میں کودیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, ایمان والو اپنا اسلحہ اپنا ہتھیار لے لو, اپنا دفاع کا انتظام کر لو. اگر آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ نے کسی کو گھر پہ دعوت دی ہے, اگر کسی سے آپ بات چھیڑ رہے ہو, آپ جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہو اس موضوع سے متعلق آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ نے کسی کو کہہ دیا آپ لوگ تو عقیدے میں ماتوریدی ہو, اس نے کہا اچھا یہ ماتوریدی کون ہے, کہا یہ معلوم نہیں, کب پیدا ہوئے وہ بھی معلوم نہیں, ان کا پورا نام کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں, تو آپ کو کیا معلوم, خالی اتنا معلوم ہے. چار آدمی مذاق دے کو ان کو اتنا بھی معلوم نہیں اور دعویٰ کر دیا نا, جا پڑھ گیا اچھے سے گھر پہ. تو بغیر تیاری کی دعوت نہیں دیں. ایک موضوع پہ آپ کو بات کرنا ہے, آپ اس کے پورے دلائل جمع کریں, اس کے موافقت کے دلائل جمع کریں, اور اس کے خلاف کیا بولا جا سکتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد میں دلائل تیار رکھیں. بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے بول تو دیتے ہیں بخاری میں, لو بخاری بتاؤ, آپ ڈھونڈ رہا ڈھونڈ رہا, ایسا لگ رہا ہے اس کو آج پورا اس کا دل دن پنے پلٹنے میں جانے والا ہے, ارے ابھی تو تھا یہاں ہی تو تھا, ڈھونڈ رہا ہے کہیں مل رہا نہیں, اور عین وقت پہ دلیل ملتی نہیں ہے. تو آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, آپ پہلے ہی تیاری کر لیں, دلائل جمع کر لیں, پیج نمبر یہ لکھ کے رکھا ہے سب آپ نے, یہ سوال اس کا ہے جواب, یہ سوال اس کا جواب, آپ کے پاس کتاب ترتیب سے رکھی ہوئی ہے, آپ بات شروع کریں. دیکھیں یہ پہلی بات ہے, دلیل چاہیے آپ کو, لیجئے دلیل, پہلی کتاب اٹھا کے بتایا, صفحہ لگا ہوا ہے وہاں پہ مارکر, نکال کے بتا دیں دیکھیے دلیل ہے, پھر اس میں کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے, اس کی تیاری پہلے سے ہے. اگر وہ کہے ٹھیک ہے اس حدیث کو کس نے صحیح کہا ہے, آپ نے نکال کے بتا دیکھیے ابن حجر نے اس کو صحیح کہا ہے, کیونکہ البانی کو ماننے والے وہ ہیں نہیں ہیں, پچھلوں میں سے کون کہتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی تیاری ہونا چاہیے, بعض لوگوں کو لگتا ہے اتنا کون کرے گا, ہم کو شارٹ کٹ چاہیے, شارٹ کٹ اکثر اوقات سر درد کا ذریعہ بن جاتا ہے, اس لیے تیاری کیے بغیر کام نہیں کریں. نمبر تین, کسی کو بھی چاہے کوئی ایسا آدمی ہو جو علم اعتبار سے زیادہ بڑا نہیں ہو, اس کا احترام کریں, اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ اخلاق کی وجہ سے سمجھ پاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ڈیپ تو نہیں ہوتا لیکن ہم اچھے اخلاق سے اگر ان سے بات کریں, اکرام ان کا کریں, ان کا دل کیا ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, وہ بولتے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی صحیح ہو یہ بھی صحیح ہیں, کم سے کم وہ ایک قدم آگے قریب آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کا انسلٹ کرو تو پھر چاہے کتنی دلیلیں آپ دے دو وہ دلیلوں پہ دھیان نہیں دے گا, وہ کیا کرے گا, وہ اینڈ تک یہ سوچے گا اس نے میرا انسلٹ کیا ہے, اس کی ماننا نہیں ہے, کیونکہ انسلٹ کیا ہے اگر میں مان لوں گا تو ڈبل انسلٹ ہو جائے گا. تو بہت سارے لوگ اگر آپ اس کو سختی سے بات کریں, بے عزتی کریں, مثلا ہمارے لوگ بعض اوقات کیسا ہوتا ہے ایک دلیل اس کے پاس آ گئی, اب اس نے پڑھا ابن خزیمہ میں حدیث ہے سینے پہ, میں مثالیں کو دے رہا ہوں اس کو یاد رکھیے, ایسی کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے, اب اس کو معلوم ہے ابن خزیمہ میں صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے سینے پہ باندھنے کی اور وائل میں حجر کی, اس کو اتنا ہی یاد ہے باقی کچھ بھی یاد نہیں, اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں معلوم اس کو, لیکن اتنا معلوم ہے کیوں, اس لیے کہ ہمارا اوپننگ مسئلہ یہی ہوتا ہے, بحث کی شروعات کا جھگڑے کی شروعات کا یہی مسئلہ ہوتا ہے, ہاتھ کہاں باندھے, اب اس نے تو پورا اس پہ پی ایچ ڈی کر لیا ہے, اب اس سے پوچھے گا صحیح ابن خزیمہ کا نام, ابن خزیمہ کا نام سننے کی توفیق آپ کو کبھی ہوئی ہے, کبھی دیکھا ہے اس کو, کبھی پڑھا ہے اس کو, نہیں, آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں, کہ بھائی ہم تو کوئی نہیں, ہم تو علماء سے پوچھتے ہیں, بولے آپ جاہل قسم کے ہو, آپ کو تو کچھ بھی معلومات نہیں, ذرا سیدھے رستے پہ آؤ, ہدایت والے راستے پہ آؤ, کب تک گمراہی پہ چلو گے. اب ایک آدمی کو اگر اس انداز میں آپ نے بات کی وہ آپ کی بات نہیں مانے گا, اگرچہ آپ دلیل دے دیں حدیث کی کتاب کھول کے بتا دیں, لیکن اس کے دل میں بات یہ بیٹھ گئی کہ آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے, بے عزتی کرنے کے بعد بھی ماننا حق, یہ بہت بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے. انسانوں کی اکثریت بے عزتی کے بعد دل کے دروازے بند کر لیتی ہے, اس لیے اپنی بڑائی کسی پر جتانے کی کوشش کریں نہیں, آپ کے پاس بہت علم ہے, آپ کو ساری حدیثیں یاد ہیں, آپ اس کے اوپر اپنا رعب جما کر اس کو بے عزت کرنا کہ تم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, تم تو پیدل ہو عقل سے اور تمہارے علماء بھی سب جاہل ہیں, بول دیا اب سب اس کے سامنے بے عزتی کر دی اس کی, اب وہ مانے گا نہیں, خصوصاً اگر وہ آپ کے گھر آیا ہے, آپ نے گھر بلا کے دعوت دی اور آپ چار آدمی کو آپ نے بلایا, اس کو بتایا بھی نہیں تھا میں چار آدمیوں کو بلا رہا ہوں, اور ان چار آدمیوں کے سامنے آپ نے اس کی بے عزتی کی, وہ بہت یاد رکھے گا, وہ مرنے تک اس کو یاد رکھے گا, وہ پہلے سلام کرتا تھا آپ سلام بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے دل میں یاد رہا میری بے عزتی کیا ہے اس نے, اگرچہ اس کے پاس دلیل اخلاق غلط ہے, اس کا اخلاق برا ہے. اخلاق بہت ضروری چیز ہے, اکرام بہت اچھی چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات لوگ آ جاتے آپ کے پاس, آپ اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کو لے آئے فتح مکہ کے وقت, اتنا لیٹ اسلام, فتح مکہ کے وقت اسلام, اب تک آپ نے نہیں کہا اب سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کا بیٹا تو کتنا پہلے ایمان لایا ہے اور اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ابو قحافہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد کب ایمان لائے, فتح مکہ کے وقت, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے اور سفید بال ایک دم داڑھی اور پورے بال سفید ایک دم برف کی طرح سفید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تم کیوں لائے ان کو, میں خود آ جاتا, میں خود آ جاتا. اللہ کا نبی ہے جس کو اللہ تعالی نے آسمان سے سواری بھیجی اور سارے فرشتوں کے سردار کو لینے بھیجا آسمان کی سیر کرانے کے لیے, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. وہ ذات ہے, وہ شخصیت ہے کہ جس نے امامت کی نبیوں کے محلے میں جا کے, الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ, کہ مسجد اقصا میں جب گئے وہاں پر تو سارے نبیوں کا علاقہ ہے, وہ لگاتار نبی آئے. بنی اسحاق میں سے تسلسل کے ساتھ نبی آتے رہے, بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, کوئی نبی آیا نہیں عرب میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اوپر تک اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا آپ کے پاس. وہاں نبیوں کے بیچ میں جا کے امامت کرے, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت کو کیوں لایا, میں خود آ جاتا ہوں. اکرام جو ہے آدمی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور بات سننے کے لیے دل کی زمین ہموار ہو جاتی ہے. اب آپ بیج ڈالو وہ لے گا, آپ بیج ڈالو اب اس کا دل قبول کرے گا اس کو. تو اکرام کرنا, چاہے آپ کو لگ رہا ہے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, دو سوال پوچھوں گا ایک دم فیل ہو جائے گا, ایک دلیل دے دوں گا مرعوب ہو جائے گا, اور ان پڑھ ہے کچھ معلومات بھی نہیں ہے اور سوال بھی پوچھنے کا سلیقہ نہیں ہے, ایک بات بولو تو دوسری بات پوچھتا ہے, ایسا آدمی ہے, پھر بھی آپ اکرام کریں. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, پھر سے سمجھاتا ہوں, سنیے. ایسی دلیل ہے, یہ کتاب کا نام آپ کو نہیں معلوم, ہاں دیکھیے یہ فلاں فلاں صاحب کی کتاب ہے, یہ بہت معتبر کتاب, عزت سے سمجھائیے آپ. لوگ آج عزت کے بھوکے ہیں, آپ عزت دے دو لوگ عیسائی بنا لیتے ہیں عزت کر کے. اور یہ ہمارا مسلمان بھائی, قرآن و سنت کو ماننے والا, نبی کو اپنے لیے اسوا منانے والا, سنت کی دعوت سنت کے خلاف طریقے سے دے گا فائدہ نہیں ہوگی. سنت کی دعوت دے رہے ہیں لیکن خلاف سنت طریقے سے سنت کی دعوت دے گا تو بھی فائدہ نہیں ہوگا, نتیجہ الٹا آئے گا. اس لیے آپ ہمارے لیے ضروری ہے اکرام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے, اس کا انسلٹ نہیں کیا جائے, اس کی علمی کمی کو اچھالا نہیں جائے, اس کی عملی کمزوری کو اچھالا. کوئی آدمی آ گیا اس کو داڑھی نہیں ہے اور کیا آپ لوگ پہلے تو آپ ناف کے نیچے باندھتے تھے, اب اوپر باندھ رہے, کیا لگا ہے آپ نے نیا دین کا کچھ ہے کہ نہیں آپ کو خیال, آپ نے دیکھا اچھا بڑی بڑی باتیں کر رہے, داڑھی ہے کیا آپ کو, اب آپ نے کیا کر دیا, اس کا دھیان بھٹکا دیا. آپ اس کی بجائے کہتے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہے, آپ اس کی بے عملی کو نظر انداز کر کے چل رہے ہیں, آپ اس کا دل دکھا رہے نہیں ہیں. وہ کہے گا میں وہ جانتا ہے اندر سے وہ خود بے عمل ہے, لیکن کہے گا دیکھو ان کو داڑھی ہے, اتنا اچھا انسان ہے, با اخلاق ہے, پڑھا لکھا ہے, میرے جیسے آدمی سے کتنی عزت سے اس نے بات کیا ہے. یقین نہیں, لوگ اچھے لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں. یہ بات ایک بار دل میں آ گئی, آپ نے ایک چیز کے بارے میں اچھا اخلاق پیش کیا, وہ آپ کی ساری باتیں لے گا. کیوں؟ ایک بار کسی کی کریڈیبلٹی اس کے دل میں بیٹھ جائے, اس کے بعد جو بھی بات آپ بولو مانے گا, جو بھی بات بولو آپ مانے گا. بولے بس یہ آدمی صحیح ہے, جو بولتا ہے صحیح بولتا ہے, چیک کر کے بولتا ہے اور بہت صحیح آدمی ہے. اپنی کریڈیبلٹی ہم پیدا کریں, اور وہ اتنا آسانی سے پیدا ہوتی نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, آدمی سمجھاتا 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 سمجھاتا, سامنے والا نہیں سمجھتا, کیا انسان ہے کہ جانور ہے. اب اس کا صبر کا پیالہ کیا ہو گیا, بھر گیا ایک دم. شروعات میں ٹیمپرری صبر ہوتا ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھ رہا ہے, روک کے رکھ رہا ہے, لیکن نہیں سنا نہیں سنا نہیں سنا, اس کے بعد غصے میں آ کے سارا انڈیل دیا, پوری دیوار بنایا تھا, ابھی چھت بچی تھی بس, تھوڑا اور صبر کرتا, لیکن کیا کیا, پوری دیوار بنانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے پوری دیوار واپس سے گرا دیا. یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کتنے اخلاق والے ہو, کتنا صبر ہے, یہ پچھلا صبر سب ٹیمپرری جھوٹا تھا, اب معلوم پڑا آپ کو صبر نہیں, چلو جا رہا ہوں میں. اکرام کیجئے. تو یہ بہت اہم اصول ہے دعوت کا, اور یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. خصوصاً کوئی بڑا آدمی ہو, بڑا آدمی ہو, چار آدمی ان میں کسی کا عالم بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کا اکرام کیجئے. دلیل میں کچے نہیں پڑھنا ہے, دونوں میں فرق یاد رکھیے. اور اس کی غلط کو بھی کہا ہاں بالکل اکرام کی وجہ سے ہاں ہاں بول رہے غلط کو, ایسا نہیں. دلیل تو آپ بولو گے نہیں حضرت آپ نے کہا, آپ کی بات سر آنکھوں پہ, لیکن دیکھیے اس میں یہ خرابی ہے, یہ پرابلم ہے, اس کی سند ضعیف ہے, اس میں فلاں راوی ہے وہ ضعیف ہے, آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن آپ کی بات صحیح نہیں ہے, آپ کو برا لگے گا لیکن بات صحیح نہیں ہے. اکرام کے ساتھ بات برابر آپ پکڑ رہے ہو, بات میں کمپرومائز نہیں, لیکن اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ رد کرو گے اس کی بات کو لیکن اس کی شخصیت کا اکرام ملحوظ رکھتے ہوئے. پاؤں میں کانٹا چبھا دو گے پاؤں توڑ دیتے, کیا کرتے بچے کے پاؤں میں آپ کے کانٹا گھس گیا, کانچ گھس گئی, اب آپ کیا کرو گے, پکڑ سے پکڑ کے کھینچیں گے, کچھ بھی ہونے دو نکالنا اصل ہے. نہیں آپ کیا بولیے, ایک دم آہستہ, اور خود آدمی اپنے پاؤں کا کانٹا کسی کو نکالنے دیتا نہیں, کیونکہ ہر دوسرا بے رحم ہوتا ہے, اس کو معلوم ہے کب رکنا ہے, کب درد ہو رہا رک جاؤ. نکالنا بھی ہے اور ایسا نکالنا ہے کہ درد نہیں ہو, اپنے بارے میں سمجھتا دوسرے کے بارے میں نہیں سمجھتا. پاؤں کا کانٹا نکالنے کے لیے کتنی حکمت, کتنی باریکی, کتنا سسٹم, کتنا احتیاط, اس کے دل میں شرک اور کفر گھسا ہوا ہے, اس کو نکالنے کے لیے کتنا احتیاط کرنا پڑے گا. کانٹے کی تعظیم آپ کے دل میں ہے نہیں ہے, لیکن اس غلط عقیدے کی تعظیم اس کے دل میں ہے, وہ آپ کو نکالنا ہے اس کی انا کو جگائے بغیر. آپ کسی کے یہاں جا رہے ہو, اب باہر بلڈنگ کے باہر کتا ہے, اب وہ سویا ہوا ہے, آپ کیا کہو گے, ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو بول کے جاؤ گے آپ وہاں سے؟ نہیں, آپ بولو گے سو رہا اچھا ہے چپ چاپ نکل جاؤ, اس کو جگائے بغیر اندر جاؤ. اگر یہ جاگ گیا, یہ جاگا تو اپنے کو کیا کرنا پڑے گا, بھاگا, اپنے کو بھاگنا پڑے گا, یہ بھوکے گئے پیچھے پڑے گا, جانے نہیں دے گا. ہر آدمی کا نفس اسی کتے کی طرح ہوتا ہے, اس کی انا ہوتی ہے, وہ حق کو اندر جانے نہیں دیتا, اور ہم اگر اس کو جگا دیے اس کی انا کو, اب وہ مانے گا نہیں. اس کی انا کو جگائے بغیر حق اس تک پہنچانے کی کوشش کرے, اس کا اکرام کرے. ہاں تھوڑا بہت اپنے کو ٹیڑھا میڑا بھی بول رہا ہے کچھ, کبھی ایسا ہی بول دیا تھا تم تو پہلے ایسے تھے, وہ اپنے پورے ویک پوائنٹ گناتا ہم کو, اب سدھرے کیا, اچھا اچھا اب اس کی انا جاگ گئی, اب اب تو آپ بھی تو شراب پیتے تھے, میں چھپ کے دیکھا ہوں آپ کو ایک بار, اب معاملہ کیا ہوگا, تو تو میں. اگر سامنے والا ہماری کوئی کمزوری بتایا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا, تو ہمارے یہاں سے قتل کر کے بھاگا ہے, وہ فعلت فعلتک الذی فعلت, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, میں نے تب کیا ہے جب مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا, وہ میں نے کیا ہے مجھ کو کوئی علم نہیں تھا. تو اگر آپ کی کوئی عملی خرابی کوئی بتاتا ہے کہ پہلے تو شراب پیتے تھے اور راستے پہ پڑے رہتے تھے, اب آ رہے کیا ہم کو سکھانے کے لیے قرآن اور سنت, اب اس کی انا نہیں جاگنا چاہیے, کیا کہے, ہاں ٹھیک ہے جب معلوم نہیں تھا بھائی, اب اللہ کی توفیق سے معلوم ہوا, آپ بھی آ جاؤ, دیکھیے آج اللہ نے مجھ کو توفیق دی, آپ بھی آؤ, بہت عمدہ چیز ہے یہ دین, سنت بہت اچھی چیز ہے, سکون, مجھ کو سکون ملتا ہے, آپ کو نہیں معلوم, آئیے آپ بھی آئیے, میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی ملے. ایسے انداز میں دعوت دیں کہ سامنے والے کی انا کو جگائیں نہیں, ورنہ ایک بار اس کی انا جاگ گئی کچھ نہیں ہونے والا, پھر کچھ نہیں سمجھے گا ہی نہیں, وہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. مزید بغیر دلیل کے بات کرنے سے پرہیز کریں, اس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ولا تقف ما لیس لك به علم, ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو قطعاً علم نہ ہو, ایسی چیز بیان نہ کر جو تو جانتا نہیں ہے. اپنے دل سے کوئی بھی بول دیا, بحث میں اٹک گیا, پھنس گیا, اب بول دیا بخاری میں ہے, کیونکہ آپ نے کوئی ایک ہی کتاب کا نام معلوم ہے اچھی طرح سے, تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں اپنے دل سے کوئی بھی کتاب کا نام بول دیتے ہیں, وہ حدیث فلاں کتاب میں ہے, نہیں کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, حق پہ لانے کے لیے ہم باطل استعمال کریں صحیح طریقہ نہیں ہے. آدمی صاحب بولتے نہیں معلوم, اور جو چیز معلوم ہے اتنا ہی بیان کرے, نہیں معلوم ہے رک جائے, نہیں معلوم ہے رک جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اپنی دلیل لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو سچے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اس کی دلیل ہونا چاہیے. کسی چیز میں اختلاف ہو تو سچا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے. بغیر دلیل کے آدمی اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں. ورنہ دونوں سچے ہیں. پھر دونوں سچے ہیں. سچا کون ہے دونوں میں سے؟ سچا وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے. آپ بغیر دلیل کے دعوت دیں گے فائدہ نہیں ہوگا، خصوصاً اختلافی مسائل میں. نمبر پانچ، گفتگو کرتے وقت میں آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں. اب ایک آدمی بےچارا دیہاتی ہے، اس کو سند، حدیث، صحیح، ضعیف، متواتر، غریب، عزیز، شاذ، معلول، معلل، کچھ معلوم نہیں اس کو. اس کو کیا معلوم ہے؟ بیل، کھیت، اناج، اتنا معلوم ہے اس کو. زمین، آسمان، بارش، اس کو یہ معلوم ہے. اب آپ اس سے اس کے مستوی سے ہٹ کر بات کریں گے، بولے گا اس سے اچھا وہ دوسرے لوگ ہیں، موٹا موٹا بولتے ہیں، یہ بہت ڈینجر. یہ اپنے لیول کریں، اگرچہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن یہ بس میں بیٹھنا اپنا کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں سب چیزیں اپنے سر کے اوپر سے جانے والی ہیں. آپ اس کو اس کی عقل اور اس کے لیول کے حساب سے بات کریں. اس لیے انبیاء ایسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبیوں کے امام ہیں، لیکن آپ کے پاس دیہاتی آ کے بیٹھتے تھے اور وہ دین سیکھ کے جاتے تھے. کیا شخصیت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا، عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہائی لیول کا، ہائی کیلیبر کا انسان آتا ہے، جو بہت علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی آپ کی مجلس میں ہیں. ابن عباس بچہ، وہ بھی آپ کی مجلس میں ہیں. دیہاتی، وہ بھی آپ کی مجلس میں ہیں. سب کے سب آپ کی دین کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. کیا لیول ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کتنی حکمت سے آپ بات کرتے ہوں گے. عائشہ فرماتی کانا کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. کانا کلامہ کلاما فصلا، آپ کا کلام کلام فصل ہوا کرتا تھا. فصل، فیصل، حق باطل میں فرق کرنے والا، اور رک رک کے بولی بھی بات آپ ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے. کیوں؟ تاکہ پہلی بات سمجھنے کے بعد تھوڑا اس کو گیپ ملے اگلی بات سن کے سمجھنے کے لیے. جو یاد کرنا چاہتا ہے اس کو یاد کرنا آسان ہو، جو لکھنا چاہتا ہے لکھنا آسان ہو. اتنی رعایت آپ کرتے تھے. کانا کلام ہو کلام فصلا یفہم ہو کل من سمع ہو، آپ کی بات سننے والا ہر انسان آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آواز سنانا. آپ سوچئے ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں وہ آواز سنانے کے لیے، اس سے زیادہ کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. کلام کا مقصد آواز نہیں ہے، کلام کا مقصد فہم ہے، تفہیم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی اپنی زبان میں بھیجا تاکہ قوم پر بات واضح کر دے. مقصود بات کا واضح کرنا ہے، صرف بات کر دینا نہیں ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہم نے پہنچا دیا. آپ نے کیا پہنچایا؟ آپ نے نہیں پہنچایا. اور پہنچایا نہیں تو نہیں، اس کے نہیں سمجھنے کی وجہ سے جب وہ نہیں مان رہا ہے، تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، تو کفر کا فتویٰ بھی اس کے اوپر لگا کے آگے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقے سے دعوت دیتے ہیں، سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جتنا پہلے سمجھاتا اور کنفیوز ہو جاتا، اور تھوڑا سوچنے کے لیے ٹائم لیتا ہے، ٹائم مانگتا ہے، مانتا نہیں، ابھی نہیں، بعد میں دیکھوں گا، اتنا میں حجت ہو گیا اس پہ، نہیں مانتا، کافر. یہ ہماری غلطیاں ہیں. آپ سوچیں گے سب ہماری غلطیاں بتانے کے لیے آ گئی. آپ بتائیے اگر ہم اپنے بارے میں جائزہ نہیں لیں گے اور خوش فہمیوں میں جئیں گے، تو آپ بتائیے ہم میں دوسروں میں فرق کیا رہے گا؟ جو ایک دوسرے کو اس کی جو ہے یعنی تائید ہی کرتے رہتے ہیں، غلط کو بھی صحیح بولتے ہیں، ہم میں دوسروں میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود احتسابی کریں، اپنا جائزہ ہم خود لیں. ہر آدمی ہم میں سے سوچے کہ کہیں میں غلطی کرتا تو نہیں ہوں دعوت میں، جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے. تو ہم بات ایسی کریں کہ سننے والے کی سمجھ میں آئے، اس کے لیے آسان بنائیں بات، آسان الفاظ استعمال کریں. کسی کو شوق ہوتا بہت مشکل الفاظ بولنے کا، کیوں؟ اتنی اچھی عربی، اتنی اچھی اردو، اتنی اچھی انگلش مجھ کو آتی، بتانا ہے اس کو. سادہ الفاظ آپ استعمال کریں. ہاں کوئی علمی شخصیت سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کی زبان علمی ہونا چاہیے، گری ہوئی زبان نہیں ہونا چاہیے. کسی عام آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی زبان عام ہونا چاہیے، ہاں وہ بھی گری ہوئی زبان نہیں ہونا چاہیے، اخلاقی حدود میں بات ہونا چاہیے، لیکن سادہ بات ہو. تو جیسے لیول کا آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس لیول کی بات اس سے کریں، اتنی بات کریں جتنی اس کو سمجھتی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی تم ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کرو گے جو ان کی عقل میں آ رہی نہیں ہے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے انکار کرے، غلطی کس کی ہوگی؟ غلطی تمہاری ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس بات کو آسان کرنے کی بجائے مشکل کر کے اس کے سامنے رکھا، اور وہ آدمی انکار تک چلا گیا. تو تم کو چاہیے کہ تم ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آتی ہیں، اور جو باتیں بیان کرو ان کو کیا کرو؟ آسان کر کے پیش کرو. دو باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، ایک فہم کے اعتبار سے اور دوسرے مزاج کے اعتبار سے. اس کو یاد رکھیے، آپ بہت اہم باتیں ہیں جو قرآن و سنت میں ہم کو ملتی ہیں، اور آپ سوچیں اس پہ، ان کی رعایت نہیں کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ دین کی طرف نہیں آ پاتے ہماری غلط دعوت کی وجہ سے. وہ ہماری جو دعوت ہم دے رہے ہیں اس کا قصور نہیں ہے، جیسے دعوت ہم دے رہے ہیں اس کا قصور ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے پہنچانے کے باوجود کوئی نہیں مانتا ہے، اس کا بھی قصور ہوتا ہے کبھی، لیکن کبھی ہمارا بھی قصور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. دو باتیں یہاں پہ آپ نے بیان کی ہیں، اور دونوں میں ہم کو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک فہم کے اعتبار سے، ایک مزاج کے اعتبار سے. ایک عقل کے اعتبار سے، قلب کے یعنی سوچنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، ایک دل میں ماننے اور رغبت کے اعتبار سے. آپ نے کیا فرمایا؟ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تم اپنی بات کو آسان بناؤ، ان کو مشکل مت کر کے پیش کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو. دعوت دے رہے ہو، ایک روایت میں علموا ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کو سکھاؤ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، لوگوں کو سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو. یعنی اپنی بات آسان بنا کے پیش کرو، مشکل مت بناؤ کہ وہ سمجھ نہ سکے، نہیں سمجھنے کی وجہ سے انکار کرے. نمبر ایک فہم کے اعتبار سے رعایت، نمبر دو مزاج کے، دل کے اعتبار سے رعایت. وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ، ایسے انداز میں پیش مت کرو کہ لوگوں کو دعوت سے وحشت ہو، یہ ہم کو نہیں ماننا، وہ تو بہت ڈینجر دکھ رہا ہے. بعض اوقات لوگ کیسا کرتے ہیں، ہمارے یہاں سب بہت مشکل ہے، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں حرام ہیں. اب سامنے والا سوچے گا، اب ان کو اگر مانیں گے بہت کچھ حرام ہو جائے گا، بعد میں مان سکتا ہے وہ، پہلے ہی دن آپ اس کو بتا رہے. آپ پہلے خوبیاں بتاؤ، چاہے اسلام کے اعتبار سے آپ دعوت دے رہے ہو یا آپ اس منہج کے اعتبار سے دعوت دے رہے ہو، آپ اس کو رغبت دلاؤ کہ دیکھو یہ ماننے میں اتنے فائدے ہیں، اس چیز پر عمل کرنے میں اتنی خیر ہے، اس کو فضائل بیان کیے جائیں. لیکن ضعیف اور جھوٹی حدیثیں نہیں، بلکہ صرف صحیح اور حسن درجے کی روایت بیان کی جائے، اور اس کو بتایا جائے کہ واقعی انسان کے لیے اس چیز پر عمل کرنے میں کتنا فائدہ ہے. جو بھی چاہے آپ نماز کی فضیلت بیان کریں، چاہے اسلام میں داخل ہونے کی فضیلت بیان کریں، چاہے حجاب کی فضیلت آپ بیان کریں، آپ خواتین میں اپنی بچیوں کو یا کسی دینی گفتگو میں آپ حجاب کرو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، آپ ایسا بولو گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ حجاب کریں، لیکن زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے. لیکن آپ اگر ایسا انداز اختیار کرو حجاب کے اعتبار سے کہ آپ عورت کو بتاؤ تیری جو ہے نجات اس میں ہے، حجاب تیرا حق ہے، تیری شرافت اس میں ہے، اسلام حیا والا دین ہے، عورت کی مزاج میں اللہ نے حیا رکھی ہے، اور اس کی خوبصورتی لوگوں کے لیے ہو، شوہر کی بجائے سارے عام معاشرے، سڑک، راستے، چوراہے اور بازار کے لیے اس کی خوبصورتی ہو، ہر آدمی اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھائے، لذت حاصل کرے، کیسی بری بات ہے؟ اس کو غیرت اگر دلائے آدمی، اس کو رغبت دلائے. حجاب میں اتنے فوائد ہیں دنیوی اعتبار سے, آخرت میں ایسی پاک باز عورتوں کے لیے اتنی ساری فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حجاب کیا کرتی تھی, اگرچہ وہ ماں تھی امت کی, ازواج ہو امہات ہو, ایمان والوں کی مائیں ہیں, تمہاری مائیں اللہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ان کے لیے حجاب تھا. تو ایک عام عورت کے لیے کتنا ضروری ہے. نیک عورتیں حجاب کیا کرتی تھی, اگر تم نیک ہو تو تم کو بھی حجاب کرنا چاہیے. کتنا اچھا طریقہ ہے, رغبت دلایا اس کو, دل میں اس کے تمنا پیدا ہو میں بھی کروں ایسا, دل میں تمنا پیدا ہو. آپ بچوں میں بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھیے, کبھی گھر پہ جا کے دیکھیے اس کو. آپ کے دو بچے ہیں, اگر آپ دو بچے ہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھو اس کو, کبھی آپ پریکٹیکلی کرو اس کو. آپ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کرو, آپ کو یہ بچہ کتنا اچھا ہے, بات مانتا ہے, یہ بچہ کتنا اچھا ہے, دیکھو کتاب لے کے بیٹھا. دوسرا بچہ جو کھیل رہا تھا وہ کیا کرے گا, وہ دیکھو اس کی تعریف ہو رہی ہے, وہ بھی جائے گا الٹی سیدھی کوئی کتاب اٹھا کے لائے وہ بھی کتاب لے کے بیٹھے گا. یہ بچہ کتنا اچھا ہے, دیکھو نماز پڑھتا ہے, دوسرا بچہ بھی نماز پڑھے گا. ترغیب میں ایک طاقت ہوتی ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے. اسی لیے بچہ جب کچھ بھی کرتا ہے بولتا ابو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. ہر انسان میں چیز ہوتی ہے اس کو سراہا جائے, اس کی قدر کی جائے. آپ انسان کی قدر کیجئے وہ بات مانے گا آپ کی, آپ اس کو ترغیب دیجئے, آپ اس کو فضیلت بتائیے آدمی کرے گا. آج لوگ مارکیٹنگ کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, پروڈکٹ ہوگا اتنا, آدھے سے زیادہ پیسہ مارکیٹنگ پہ جاتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ پہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پاور ان کو معلوم ہے. کیوں خرچہ کر رہے, پاگل ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ پہ کیوں خرچہ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ پہ کیوں خرچہ کر رہے ہیں؟ بیوقوف ہیں, ان کو پیسے کی قدر نہیں ہے. ان کو معلوم ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. غلط چیزوں کو لوگ اس کو, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس کو نمایاں کر رہے ہیں, لوگ غلط چیز بھی لے رہے ہیں. آج سود, بینک اور انشورنس اور کیا کچھ نہیں, حرام چیزیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی, اس کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ کے بول رہے ہیں میرا بچہ بھی میرے بعد بھوکا نہیں رہنا چاہیے, انشورنس کر رہا ہے وہ. ایسا پیش کیا جا رہا ہے اس کو. ایسے آپ کا بھی گھر ہونا چاہیے, دیکھیے اتنے لوگ ہیں, اتنا بڑا گھر آپ کا بھی ہونا چاہیے. بینک سے سود لے رہا ہو, فائنانس کمپنی سے لے رہا ہو. پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کیسے پیش کرتے. آپ بتائیے, گھر پہ گئے آپ, بیوی نے آپ کو دسترخوان پہ روٹی پھینک دی, کھاؤ بہت اچھی بنی ہے, خاص آپ کے لیے بنائی, اور تھالی پھینک دی, سالن بھی لے لو بہت اچھا ہے. آپ کھاؤ گے, آپ دھلائی کرو گے بیوی کی, کرنا نہیں چاہیے. لیکن کتنے لوگ ہیں, اگر کوئی آدمی آپ کو آیا آفس میں آپ کے اور مٹھائی کا ڈبا پھینکا آپ کے ٹیبل پہ, کھاؤ لڑکا ہوا ہے میرے کو, کیا کریں گے آپ؟ خوش ہو جائیں گے, بہت شکریہ کہیں گے؟ آپ اٹھا کے باہر پھینک دو گے. دینے کا طریقہ ہے, یہ دینے کا طریقہ ہے. آپ چھوٹی چیز دے دیتا, میں سستی چیز دیتا, میں لے لیتا, دینے کا طریقہ تیرا غلط, اس لیے نہیں لے رہا ہوں. مہنگی چیز غلط طریقے سے دیں گے نہیں لیں گے, سستی چیز عزت سے کوئی آدمی دے گا آدمی عزت سے لے گا. تو فرق کہاں پہ پڑا؟ دینے کا طریقہ. ہم قرآن و سنت لوگوں کو دے رہے ہیں, طریقہ غلط دے رہے ہیں. لوگ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ اور ویسے بھی شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے, نفس پیچھے پڑا ہوا ہے, اور بھی مشکل. اور لوگ بدعات, خرافات, عیسائیت اور جوا, شراب, سود, زناکاری, بے پردگی دے رہے ہیں, خوبصورت بنا کے دے رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں اس کو. غلط چیز بھی اگر اچھے طریقے سے پیش کی جائے آدمی لیتا ہے اس کو, اور صحیح چیز بھی اگر غلط طریقے سے پیش کی جائے آدمی نہیں لیتا اس کو. تو پیش کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے, پیش کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. اور آپ نے آخر میں کہا, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, اور تم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے. یعنی بہت آسان کر کے پیش کیا, ایک دم آسان آسان اردو استعمال کیا, اور ایک دم دلیلیں سمجھا سمجھا کے کھول کھول کے واضح کیا, ٹھیک, بہت ترغیب دیا, بہت سمجھایا, اکرام, اخلاق, پیار, محبت, ہمدردی سے نصیحت کیا, پھر بھی نہیں مانا, پھر آدمی کا اصل باہر آنا شروع ہوتا ہے. اتنا سمجھانے کے بعد بھی تو نہیں مانتا ہے, تو انسان ہے کہ جانور ہے, تیرے سر پہ شیطان مسلط ہے, ساری محنت کیا کر دیا, برباد. اس لیے آپ نے کیا فرمایا, اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے, وہ اذا غضب, غصہ تو آئے گا آدمی کو, نہیں آئے گا ایسا نہیں, پوری محنت جا رہی ہے, اتنی محنت کیا اس کے اوپر پھر بھی نہیں مانتا ہے, ایڑنے کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد میں, کتنا غصہ آتا آدمی کو, کام چھوڑ کے سب چھوڑ کے میں سمجھا رہا ہوں, اتنا آسان کر کے تیری بدخلاقی برداشت کر کے سمجھا رہا ہوں پھر بھی نہیں مانتا ہے, غصہ آئے گا. تو آپ نے کیا فرمایا, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے, تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے وہ کیا کرے, چپ ہو جائے, خاموش رہے, یعنی الٹا سیدھا کچھ بول کے اپنی پوری دعوت پہ پانی نہیں پھیرے. تو یہ کچھ بنیادی اصول ہیں دعوت کے, اور بھی کئی اصول ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اصولوں کی رعایت کرنا ہماری دعوت کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے, اور یہ اصول کسی کے گھر کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ قرآن و سنت سے اصول ہم کو ملتے ہیں. ہم میں اور دوسروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے لیے اصول کب بنتا ہے کوئی اصول, جب وہ کتاب و سنت میں ہو, جب وہ سلف کی زندگی میں ہم کو ملتا ہو, صحابہ کی زندگی میں ہم کو ملتا ہو. اگر ان اصولوں کی رعایت ہم کریں گے ہم کامیاب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے بنجر زمین میں جب دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیا کر دیا, اس زمین کے افراد ایک ایک آدمی قیمتی بن گیا. اس میں کیسے لوگ تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ سارے افراد قیامت تک کے لیے خیر الناس قرنی کے مصداق ہو گئے. تم میں بہترین لوگ کون ہیں, سارے لوگوں میں بہترین کون ہیں, وہ جو قرنی میرے دور کے ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. سب سے بہترین افراد وہ قرار پائے جن پر لوگ حکومت بھی نہیں کرتے تھے, کہ کتنی ساری برائیاں وہاں پر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے دعوت دی اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. تو دعوت کا متن بھی نبوی ہو اور دعوت کا انداز بھی نبوی ہو, یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں تو پھر صحیح فائدہ ہوتا ہے. بیج آپ کے پاس بہت اچھا ہے, آپ اس کو اگانے کا طریقہ صحیح استعمال نہیں کیے, فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, بیج مرجھا جائے, ختم ہو گیا, آپ نے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا. کھیتی کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے, صرف اچھا بیج لے کے نہیں چلتا ہے, اس کو اگانے کا ضابطہ بھی صحیح ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کی رعایت کرنے سے دعوت میں فائدہ ہوتا ہے, نتائج اچھے آتے ہیں. اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو بھی نا امید ہونا چاہیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کون دیتا ہے, ہدایت دائی نہیں دیتا ہے, ہدایت رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. سمجھانا ہمارا کام ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. منوانا کام ہے ہمارا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو دعوت دی, لیکن آپ کی دعوت ابو طالب نے تسلیم کی, قبول کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمهتدین. اے نبی, آپ جس کو چاہو ہدایت دو, ایسا نہیں ہے, یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اللہ کو خوب معلوم ہے ہدایت کے حقدار کون ہے, ہدایت کے لائق کون ہے. تو ہماری دعوت سے ہو سکتا ہے کوئی نہیں بھی مانے بہترین اصولوں سے, تو یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اصول صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, بلکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی دعوت پر بھی کئی لوگ نہیں مانتے ہیں. اس سے انبیاء کی دعوت میں کوئی عیب پیدا ہوتا ہے نہیں, بلکہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے مانتا ہے, جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اللہ جس کے دل میں طلب پاتا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے. لیکن سب کچھ سننے کے بعد کوئی نہیں مانتا ہے, اس کا نقصان ہے, دائی کا نقصان نہیں ہے, اس کے ماننے پہ ثواب نہیں ہے, اس کے سمجھانے پہ ثواب ہے, اور مان لے تو اور ثواب ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو بھی نا امید ہونا چاہیے نہیں, بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دعوت دینا ہی خود ثواب کا ذریعہ ہے, چاہے کوئی مانے یا نہیں مانے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کی رعایت کریں اور کوشش کریں, اپنے گھر سے ابتدا کریں. قو انفسکم واہلیکم نارا, بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بے فکر رہتے ہیں اور باہر ساری دنیا میں دعوت دیتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر میں دعوت دیں, تھوڑا وقت لوگوں کو لے کے بیٹھیں, بزنس کا وقت, دعوت کا وقت, سب سے وقت نکال کے تھوڑا وقت گھر والوں کو بھی لے کے بیٹھیں, ان کو بھی صحیح عقیدہ اور اللہ کے احکام قرآن و سنت کی باتیں سکھائیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ گھر والے اگر ان کا ذہن صحیح نہیں ہو وہ ہماری دعوت میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہماری دعوت کو مذاق بننے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اس لیے گھر والوں کی بھی فکر کرنا بہت ضروری، اس لیے اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور ایمان و عمل کی اور دعوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔